إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں بندوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کسی چیز کی کوئی ترتیب ہوتی ہے تو علماء نے اس سے یہ بات بھی اخذ کی ہے کہ پہلی چیز سب سے اہم ہوتی ہے پھر اس کے بعد آنے والی چیزیں اہمیت کے اعتبار سے الاہم فالمہم کے اصول کے تحت آتی ہیں کہ سب سے اہم پھر اہم پھر اس سے کم پھر اس سے کم. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ دین میں سب سے اہم چیز ہے جس کے بغیر انسان کے ایمان، اس کی دینداری، اس کی آخرت کی نجات کا تصور ممکن نہیں. اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم دیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ توحید کے بعد ایک بہت اہم دوسری چیز ہے جو یہاں پر اللہ کے حق کے ساتھ جوڑی گئی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. علماء نے یہاں کہا کہ دو باتیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں، پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق بندوں کا، اور بندوں میں خاص بندے، یہ نہیں سارے بندے، خاص بندے. یہاں پر وضاحت کے ساتھ ہے کہ کون. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، نرمی کا سلوک کرو. اس تعلق سے آج کے درس میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے سلسلے میں کیا حقوق اور کیا سلوک کی تلقین کی ہے. اس سے پہلے بھی اس موضوع پر کچھ باتیں ہو چکی ہیں، لیکن ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ کیا دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے اور والدین کے حقوق کا دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت دین میں ہے. سب سے پہلی چیز یہ جیسے میں نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد والدین سے سلوک کی تلقین کی. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. یہ پہلا حکم ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. علماء نے ان آیات سے یہ بات ذہن یعنی سامنے رکھی ہے, وہ یہ کہ اللہ کا حق سب سے پہلے ہے, اب اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اللہ کے بعد والدین کا حق ہے, اللہ کے بعد والدین کا حق ہے. کوئی آدمی سوال پوچھ سکتا ہے پھر رسول کا حق کہاں ہے, والدین سے پہلے یا بعد میں ہے؟ تو علماء نے جواب یہ دیا کہ رسول کا حق اللہ ہی کے حق میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو یہ کہ عبادت کس کی, اور دوسرا پہلو ہے عبادت کیسے ہے, کس کے طریقے پر. تو اللہ کی عبادت کا جو حکم ہے اس میں ایک بات تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے کسی اور کی نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ وہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں, اس عبادت میں کس کا طریقہ دیکھنا پڑے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عبادت کے ان دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے رسول اپنے آپ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے بندوں میں, تو اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ اس کے بعد نمبر ہے والدین کا, وبالوالدین احسانا. تو ایک بات والدین کے سلسلے میں معلوم ہوئی کہ اللہ کے بعد والدین کا حق بندوں پر ہوتا ہے. دوسری بات, تمام اعمال میں افضل ترین عمل والدین سے اچھا سلوک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل, اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ بہت سارے اعمال ہیں, ان اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی میقاتہا, آپ نے کہا وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے. قلت ثم ای, میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال ثم بر الوالدین, وقت پر نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ والدین سے نیک سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا. قلت ثم ای, میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. فسکت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو استزدته لزادنی, میں نے اتنا پوچھنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی, اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو آپ مجھ کو اور زیادہ بتاتے. یہاں آپ دیکھیں تین باتیں ذکر کی گئی ہیں, سب سے اہم سب سے افضل کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا وقت پر پڑھنا, نمبر دو والدین سے اچھا سلوک کرنا, اس کے بعد نمبر لگا ہے کس کا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو والدین کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین سے سلوک کی کتنی اہمیت ہے. اور نماز کے بعد, نماز کے بعد والدین کا نمبر لگتا ہے, یہ بھی نہیں کہ نماز سے پہلے ان کو رکھا جائے, کیونکہ نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے, اللہ کے بعد والدین. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا, ماں باپ کو کھلا رہے بھائی نماز گئی تو چلتا, ہم نیک سلوک کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, چلتا ہے والدین سے اچھے, یہ بھی نہیں ہے. والدین سے اچھا سلوک اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ کا حق بھی ادا ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تیسری چیز, عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اقبل رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فقال ابایعک علی الہجرت والجہاد, میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت پر اور جہاد پر. ہجرت کہتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جانا, ایسے علاقے پر کو چھوڑ کر جہاں اسلام پر نہیں چلا جا سکتا ہے, آدمی چھوڑ دے اور ایسے علاقے میں جا کے بس جائے جہاں آدمی اسلام پر چل سکتا ہے, اس کو ہجرت کہتے ہیں. اور جہاد کیا ہے؟ جہاد اللہ کی خاطر ہر سخت کوشش کرنے کا نام ہے, چاہے وہ قول سے ہو, چاہے وہ عمل سے ہو, چاہے وہ مال سے ہو, چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو, کبھی جنگ کی صورت بھی آ سکتی ہے, مسلمانوں کی سرحد ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اب کوئی آدمی دوسری حکومت حملہ کرتی ہے تو اسلامی حکومت خلیفہ کے تحت، خلیفہ کی ماتحتی میں مسلمانوں کے امیر المؤمنین کے تحت اس ملک کا، اس اسلامی حکومت کا دفاع کریں گے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بھی جہاد ہے، لیکن صرف یہ جہاد نہیں ہے، صرف یہ جہاد نہیں ہے، اور بہت ساری خرافات جو سننے میں آتی ہے اخبارات میں وہ بھی جہاد نہیں ہے۔ یہاں بم کا دھماکہ کر دیا، وہاں کر دیا، یہ جہاد نہیں ہے۔ تو آیا اور پوچھا کہ میں ہجرت اور جہاد کرنا چاہتا ہوں، اب تغل اجرا من اللہ، اور میں اللہ سے اجر کا امیدوار ہوں۔ قال فهل من والديك احد حي، آپ نے پوچھا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، تیرے ماں باپ میں سے کوئی ابھی ہے زندہ؟ قال نعم بل کلاهما، کہا کہ ہاں دونوں کے دونوں زندہ ہیں، ایک نہیں دونوں۔ قال فتبتغي الاجر من الله، آپ نے پوچھا اچھا تو اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے؟ قال نعم، کہا ہاں۔ قال فرج الى والديك فاحسن صحبتهما، جا اپنے والدین کے پاس جا، ان کے ساتھ اچھے طور پر رہنے کا حق ادا کر، حسن صحبت، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ، یہی تیرے لیے کیا ہے؟ جہاد اور ہجرت کا بدل ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ، کتنی بڑی چیز ہے، والدین سے اچھا سلوک کرنا اتنی اونچی چیز ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں ففیہما فجاہد، جا اپنے والدین کے معاملے میں جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر کے یہی تیرا جہاد ہے، ان کی خدمت کر۔ اس لیے ابن حجر وغیرہ نے کہا کہ یہ افضل جہاد ہے، کیونکہ یہ زندگی بھر ان کی ہے۔ باقی جنگ وغیرہ تو عام طور سے امن کے حالات ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنگ ہو جاتی ہے، عام حالات امن کے ہوتے ہیں۔ تو یہ عام حالات میں جہاد ہے، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ چار، والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، رب کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی ماں باپ خوش تو اللہ خوش، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ ہاں یہ اور بات ہے، علماء نے یہاں پر اور قرآن سنت میں بھی بات ہے کہ اگر والدین ایسی چیز چاہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے تو پھر ان کو خوش نہیں کیا جائے گا۔ مثلا والدین کہتے ہیں درگاہ پہ چادر چڑھا تو ہم خوش، نہیں تو ہم خوش نہیں، سجدہ کر ہم کو تو خوش، نہیں تو نہیں، یا حرام کما کے لا ہم خوش ورنہ خوش نہیں، نماز چھوڑ کام دھندے کر، داڑھی کاٹ ہم بہت خوش۔ اگر ایسی چیزیں ماں باپ کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں تو ان کی خوشی نہیں دیکھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عام حالات کے اعتبار سے اگر ایک انسان اپنے سلوک کے ذریعے سے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، ان کے ساتھ یعنی خوش مزاجی سے برتاؤ کرتا ہے، سخت بات نہیں کرتا ہے، اور ان کے جو تقاضا ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو دیتا ہے اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے، تو ان کو اگر خوش خوش رکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے، اور یہ اس بات کا راستہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی خوش کر رہا ہے، وہ اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ تو رب کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کتنے، خاص طور سے جب بچوں کی آواز بدلنی شروع ہوتی ہے تو ان کے اطوار اور انداز بھی بدلنا شروع ہوتے ہیں، وہ حاکم بن جاتے ہیں گھر میں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سارے نوجوان کلب وغیرہ جاتے ہیں तो हेल्थ बन जाती है, तो माँ बाप जरा बाप उसको डांट के कुछ कह दे तो हाथ भी उठाने में कम नहीं करता है, इस्लाम में जायज नहीं है, इससे अल्लाह नाराज होता है। अगर माँ बाप नाराज हैं अल्लाह नाराज है, माँ बाप राजी हैं अल्लाह राजी है। तो एक आदमी चाहता है कि अल्लाह को राजी करे, वो माँ बाप की खुशी का ख्याल करे, उनको राजी करे, उनको राजी करे। इस हदीस को इमाम अत-तबरानी ने अल-कबीर में रिवायत किया और ये सही रिवायत है। अगर वालिदैन मुसलमान हो तो उनसे अच्छा सलूक है, लेकिन इस्लाम की तालीम इतनी उम्दा है कि अगर माँ बाप मुसलमान नहीं भी हैं तब भी उनका हक औलाद पर है, क्योंकि उन्होंने इसकी परवरिश की है। इस्लाम उनका एहसान फरामोश बनना मुसलमान को नहीं सिखाता है कि औलाद मुसलमान हो गई, माँ बाप अभी तक मुसलमान नहीं है। तो इस्लाम में तालीम यह है कि वो अगरचा मुसलमान नहीं है लेकिन फिर भी तुमको उनके साथ अच्छा सलूक करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियां अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं, कदिमत अलैया उम्मी वही मुशरिका, मेरे पास मेरी वालिदा आई, मेरी माँ आई, और मेरी माँ मुशरिक थी उस वक्त में जब आई, वो मुशरिक थी। फी अहद कुरैश इद आहदहुम, उस दौर में जब कुरैश ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा किया था कि जंग नहीं करेंगे, फस्तफ्तैतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फकुल्तु या रसूल अल्लाह कदिमत अलैया उम्मी, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी माँ मेरे पास आई है, वही रागिबतुन, और वो मुझसे उम्मीद रखती है अच्छे सलूक की, अफ़ असिलु उम्मी, क्या मैं अपनी माँ से जो कि मुशरिक है मुशरिका है क्या मैं उससे अच्छा सलूक करूँ, क्या मैं उससे रिश्ता जोड़ूँ? क़ाल नाम सिली उम्मक, आपने कहा हाँ अपनी माँ से अच्छा सलूक करो, अपनी माँ से अच्छा सलूक करो। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इससे ये बात मालूम होती है कि वालिदैन गुनाहगार से बढ़ के मुशरिक हैं तब भी उनसे क्या करना है, गुनाह में। बाद लोग कहते हैं मेरे वालिद साहब ऐसे अच्छे नहीं हैं तो मैं इसलिए उनके साथ ऐसा करता हूं। अच्छा, इस्लाम में सबसे बुरा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। गुना सबसे बड़ा गुना है। शिर्क भी अगर वो करते हैं तब भी उनके साथ क्या करना है, अच्छा सलूक करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दावत का जोश होता है, माँ बाप को समझाया नहीं मानते, गाली गलौज पे एकदम उनको नीचा दिखाने पे उनके साथ बदसलूकी करने पर आ जाते हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि हमको पासपोर्ट मिल गया है बदसलूकी करने का। क्यों? इसलिए कि तो शिर्क करते हैं, गुनाह करते हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, तो इनके साथ औलाद बुरा सलूक कर सकती है? नहीं। आपने फरमाया अगर चाहो मुशरिक है, सहाबिया ने पूछा मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूं, आपने कहा हाँ अच्छा सलूक करो। मालूम हुआ कि बड़े से बड़ा गुनाह भी अगर वालिदैन करते हैं तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, अलबत्ता उनकी इसलाह की भी कोशिश करना चाहिए, उनकी इसलाह की भी कोशिश करना चाहिए। अगर किसी के वालिदैन आग में कूदना चाहें या पानी में जान देना चाहें, कहें इनकी खुशी में अल्लाह की खुशी जाओ, कर सकता है? नहीं, उनको रोकना पड़ेगा। तो दुनिया की हलाकत से बढ़ के आखिरत की हलाकत है। तो आदमी को चाहिए कि वो वालिदैन की हिफाजत करे जहन्नम से, उनको बचाने की कोशिश करे, लेकिन उनके साथ बदसलूकी भी न करे। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, अगर तेरे माँ बाप तुझ पर दबाव डाले कि तू किसी को मेरे साथ शरीक करे जिसका तू मेरे साथ शरीक होना जानता नहीं है, कोई मेरे साथ शरीक होने लायक ही नहीं, तो फला तुतेहुमा, तो उनकी फरमा बरदारी मत करना। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया में अच्छे तरीके से उनके साथ जीते रहना। दो बातें अल्लाह ने कही, और ये देखिए बहुत उम्दा तरीका है समझाने का। दो एक्सट्रीम्स को अल्लाह ताला ने दोनों मसाइल का हल बता दिया। یا تو اولاد یہ کرتی ہے کہ ماں باپ کے گناہوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتی ہے. ماں باپ ہے بھائی, مائی باپ ہیں, جیسا بولے ہو صحیح سر آنکھوں پہ. تو ماں باپ چاہے پھر غلط کہیں, ماں باپ کی فرما برداری کرنا وہ اپنا دین سمجھتا ہے, سب غلط کرتا ہے. ایک تو ایسا ہو جاتا ہے, یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر بدعات میں مبتلا ہیں, جہالت کی وجہ سے شرکیات میں مبتلا ہیں, یا حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں, یا کچھ گناہ کرتے ہیں, تو اب اولاد کیا کرتی ہے؟ اولاد ماں باپ کی ان کمزوریوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بد سلوکی پر اتر آتی ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اسلام نے بیچ کا راستہ, اعتدال کا راستہ ہم کو بتایا. کیا بتایا؟ ایک کہ اگر وہ تجھ کو میرے ساتھ شریک کرنے پر مجبور کریں, نہیں ماننا ان کی بات, یعنی اللہ کی فرما برداری کے سلسلے میں ماں باپ کی مت ماننا, اس کے اگینسٹ ماننا مت, اللہ اس کے رسول کی بات کے خلاف مت ماننا, توحید کے خلاف ان کی بات مت ماننا. تو ان کی نہیں بھی ماننا ہے, کب؟ جب اللہ سے ان کی بات ٹکرائے, اللہ کے دین سے ان کی بات ٹکرائے. لیکن اگرچہ وہ ایسا کر رہے ہیں, تب بھی دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ میں رہنا, یعنی ان کا ساتھ چھوڑنا مت. خرچہ بند کر دیا, ارے وہ شرک کرتے, ان کا کیا خرچہ دینے کا, مشرک ہے, گناہگار ہیں. ہاں یہ نہیں کہ باپ شراب پیتا ہے لو جا کے پی کے آؤ, ایسا بھی نہیں. لیکن کھانا پینا ہے, ماں ہے, الگ ہو گیا بعد میں, شادی ہو گئی, اب دیکھتا بھی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں وہ لوگ, کیا کھا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, عید کے دن ان کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے, مہینے کا ان کے پاس سارا سامان بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے, دوپہر میں کیا کھاتے ہیں, ناشتے میں کیا کھاتے ہیں, رات میں کیا کھاتے ہیں, بیمار پڑے تو ان کا خرچہ کیا ہے, کہیں جانے آنے کے لیے کپڑے لے کر کتنے دن ہوئے ان کو, ان کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے, کھانے پینے کا انتظام, دوائیوں کا کچھ ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, دنیا میں معروف طریقے سے ان کا ساتھ دے, ان کی صحبت اختیار کر. تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا, لیکن ان کی غلط بات نہیں ماننا, یہ ایک بیلنس ہے جو قرآن میں ہم کو دیا گیا ہے. یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے. اور آگے آئیے چھٹی چیز, معاویہ ابن جاہمہ السلمی کہتے ہیں, ان جاہمہ وہ خود کہتے ہیں کہ ان جاہمہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہمہ رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے والد جاہمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو, میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں, جنگ میں جانا چاہتا ہوں. وقد جئت استشیرک, میں آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں, کیا کروں. فقال اہل لک من ام, آپ نے پوچھا تمہاری والدہ ہیں, تمہاری ماں زدہ ہے؟ قال نعم, کہا ہاں. قال فلزمها فإن الجنة تحت رجليها, اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے قریب ہے, اس کی جنت, تیری جنت اس کے قدموں تلے ہے, یعنی تو ماں کی خدمت کرتا رہے. پاؤں جو ہے خدمت کے لیے عام طور سے استعمال ہوتا ہے, ماں کی خدمت کرتا رہے اس لیے کہ جنت کیا ہے, ماں کے قدموں تلے ہے. ان رجلیہا تحت رجلیہا, اس کے قدموں تلے ہے. یہ مطلب نہیں کہ جنت پاؤں اٹھاؤ تو جنت دکھے گی, یہ مطلب نہیں ہے, یہ بولنے کا انداز ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے, یا اس طرح کی بہت ساری اور روایتیں بھی آتی ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے قدم اٹھاؤ جنت دکھائی دے گی, یعنی تو خدمت کر, خدمت کر تو تجھ کو کیا ملے گا, اس کو جنت ملے گی. اس حدیث کو امام احمد نسائی اور حاکم نے روایت کیا, اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. حاکم کے الفاظ ہیں اذهب فلزمها فان الجنه عند رجليها, جا اور اپنی ماں کی خدمت کرتا رہ, ماں کی خدمت کو لازم پکڑ اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے قریب ہے. عند رجليها, اس کے قدموں کے قریب ہے, یعنی تو خدمت کرے گا تجھ کو جنت ملے گی. اس کو امام حاکم نے روایت کیا, اور یہ شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو حسن صحیح کہا ہے. ایک روایت میں ہے کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استشیرہ فی الجہاد، جہاد کے بارے میں، جنگ کے بارے میں مشورہ کے لیے میں آپ کے پاس آیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس روایت سے کوئی آدمی نہیں سمجھے کہ اتماں کے بارے میں تو باپ تو گیا، باپ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے جو پوچھا اس میں اور بھی سوالات آپ نے پوچھے، اسی لیے طبرانی کی روایت میں کیا ہے، اتیت رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا جنگ میں جانے کے سلسلے میں پوچھنے کے لیے، مشورے کے لیے، تو آپ نے مجھ سے پوچھا الک والدان، تیرے ماں باپ زندہ ہیں کیا، تیرے ماں باپ ہیں؟ قلت نام، میں نے کہا ہاں ہیں. قال الزمہما، دونوں کی خدمت کرتا رہے، دونوں کا نمبر لگ رہا ہے، باپ کا بھی لگ رہا ہے. الزمہما فان الجنت تحت ارجلہما، اس لیے کہ جنت ان دونوں کے قدموں تلے ہیں، یعنی ماں کے لیے بھی یہ بات ہے اور باپ کے لیے بھی، آپ لوگ ناراض نہ ہوں. بولے ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں کچھ، ماں ہی ہو رہا ہے یہاں پہ، تو ماں کے لیے، باپ کے لیے بھی یہ بات آئی ہے کہ دونوں کی خدمت کر، اس لیے کہ ان کی دونوں کی خدمت سے جنت ملے گی. یہ طبرانی کی روایت ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ ماں کے ساتھ خاص طور سے اسلام میں حسن سلوک کی تلقین ملتی ہے. باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی ہے، لیکن اسلام میں ہے کہ ماں کے ساتھ اور زیادہ دھیان دینا چاہیے سلوک میں. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں کیا آیا ہے. یہ روایت ہے، میں زیادہ تفصیل سے نہیں سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ بہت بڑا درس ہے، میں جلدی جلدی روایت بیان کر رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، تیری والدہ، تیری اما، ماں. ثم قال، ثم یعنی اس نے پھر پوچھا، ثم من، اچھا یعنی اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، آپ نے کیا، پھر تیری ماں، تیری والدہ. قال ثم من، اچھا تیسرے نمبر پہ کون، اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر کہا ثم ام، پھر تیری والدہ، پھر تیری امی. قال ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا ثم ابو، اس کے بعد تیرے ابو، تیرے والد، تیرا باپ. ماں، 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 پھر باپ صاحب، چوتھے نمبر پہ. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، لگا نا نمبر اس کا، چوتھا ہی صحیح لگا نا اس کا، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لگ رہا ہے اس کا بھی نمبر لگ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ قرآن کریم میں ایک اشارہ اس کے لیے موجود ہے. اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے، ہم نے، وَصَّيْنَا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے، وصیت کی ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْن، اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے حمل میں اٹھائے پھری، اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی رہی تکلیف پر تکلیف اٹھاتے ہوئے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کا دودھ دو سالوں میں چھوٹتا ہے. اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ تو، ہم نے انسان کو کہا، وصیت کی کہ تو میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر کر. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے، یعنی میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر کر. اللہ کے شکر کے بعد حکم دیا جا رہا ہے ماں باپ کا شکر کر، تو یعنی اپنے ساتھ جوڑ کے اللہ نے بیان کیا عظمت کے طور پر. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو رزق عطا فرمایا آسمان و زمین سے، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا ماں باپ کے ذریعے, اور اس کو دودھ اور رزق جو ملا ماں باپ کے ذریعے سے. تو اللہ نے دیا لیکن کس کے ذریعے؟ ماں باپ کے ذریعے سے. تو تم میرا شکر کر, اس لیے کہ اصل دینے والا میں ہوں. لیکن جس کے ذریعے دیا اس کو بھی مت بھول, ماں باپ کو مت بھول. بعض اوقات اولاد بہت زیادہ قرآن حدیث پڑھ لیتی اور توحید بہت پکی ہو جاتی اس کی. تم نے کیا کرا؟ ہم نے تیرے لیے اتنا کرے. ارے تم نے کچھ نہیں کرے, اللہ نے کرا, اللہ نے کیا. پھر جھگڑے وگڑے ہو گئے, گھوم کے واپس آیا, کھانا بنا کے جا اللہ سے لے کے, آپ بولے تو جا اللہ سے, پاکٹ منی جا اللہ سے لو, فیس بھرنے کی اللہ سے لے جا, سب مسجد میں مل رہی جا لے کے آ, چلے گا. یہ آدمی کی جہالت ہے کہ وہ جس ذریعے سے اس کو خیر ملی ہے اس کی ناشکری کرے. اصلاً اللہ ہی دینے والا ہے, لیکن جس کے ذریعے سے اللہ نے دیا ہے اس کا احسان ماننا چاہیے. ہاں اس کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے ہاں دیکھو ولی اللہ اس لیے ہم بولتے ہیں, ولی اللہ کے ذریعے سے ہم کو دین ملا, تو مانیے شکر ان کا, ان کے لیے دعا کیجیے, ان کا احسان مانیے کہ اولیاء نے, صحابہ نے, انبیاء نے ہم تک دین پہنچایا, تو ان کا شکر ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو سجدہ کرنا شروع کریں, ان کو بندے کے یعنی بندے کے درجے پر رکھ کر ان کا شکر ماننا ہے, ان کا احسان ماننا ہے, اللہ بنا کر نہیں, اللہ کے مرتبے پر رکھ کر نہیں. تو ان کا شکر ماننا چاہیے. تو ماں باپ کا اللہ نے یہاں کہا. اب کوئی آدمی یوں کہے کہ اتنے بڑے ولی انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس لیے ہم یہ سب کرتے ہیں درگاہ پہ, تو اللہ نے ماں باپ کے لیے کہا کہ میرا شکر کر, اور ماں باپ کا تو ماں باپ کی درگاہ بناتا ہے, یہ تو قرآن میں آیا ہے, ان کا برابر ہے, ان کا کہاں ہے؟ تو ان کا نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ولی اللہ نہیں ہے, لیکن قرآن میں ان کا نام آیا ہے, ماں باپ کا شکر مان میرے بعد. تو یہ سوچنے کی چیز, شکر مان بندوں کے طور پر, رب کا شکر رب کے طور پر, اور بندے کا بندے کے طور پر, یہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے. اگر بندے کا شکر رب کے طور پر کرنے لگے یہ شرک ہے, اس کو شرک کہتے ہیں. یہاں پر عورت کے سلسلے میں تین باتیں ہم کو ملتی ہیں. دیکھیے ماں تین تکلیفیں اٹھاتی ہیں جو باپ نہیں اٹھاتا. پہلی تکلیف حمل کی, حملته امه وهنا على وهن, تکلیف پر تکلیف, کمزوری کے باوجود اٹھاتے ہوئے عورت کمزور ہو جاتی ہے, کھانا پسینہ آ رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, چکر آ رہا ہے, قے پہ قے ہو رہی ہے, کھانے کو جی نہیں کر رہا ہے. کتنی تکلیف عورت کو ہوتی ہے حمل کے دوران, خصوصاً ابتدا میں. تو پہلی تکلیف اور بوجھ جب بچے کا بڑھتا چلا جاتا ہے تو ماں میں سے وہ زیادہ کھاتا ہے, وہ ماں کو کھا کے بڑا بنتا ہے. کہاں سے آتا ہے اس کا رزق؟ جو ماں کھا رہی ہے اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں, ماں کی غذا میں سے بچہ کھا رہا ہے, وہ اپنے میں سے اس کو حصہ دیتی ہے, اللہ نے نظام بنایا, وہ برداشت کرتی تکلیف, وہ پیٹ میں لے کے بچے کو وزن لے کے گھومتی ہے, چلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے, سیڑھیاں چڑھنا, کبھی کبھی برتن دھونا, کبھی کپڑے دھونا, کھانا بنانا جیسی پہلے تھی بالکل اس کو ویسی رہنا ہے. شوہر کام سے آنے والا ہے ابھی, گھر کے لوگ, ساس سسر, یہ وہ سب, بڑے بھائی, دیور, یہ سارا گھر کا نظام اس کو چلانا ہے. پیٹ میں اتنا وزن ہے, چکر پہ چکر آ رہا, پسینے پہ پسینہ, ڈاکٹر بولا یہ کھاؤ, نہیں کھا رہی, جانے دو, وہ کھاؤ, نہیں کھا رہی, شوہر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے بچے کو سنبھالتی ہے, دھکا لگنے نہیں دیتی ہے, کروٹ لیتے وقت بہت سوچتی ہے, کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. پہلی تکلیف حمل کی. دوسری تکلیف اور ڈینجر, بچے کے پیدا ہونے کی تکلیف. کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ عورت کو ہی معلوم, آدمی تو سمجھ نہیں سکتا اس کو, کہ بچہ ہونے کی جو تکلیف ہوتی ہے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کئی خواتین دوسری مرتبہ بہت ڈرتی, نہیں چاہیے, جو کمزور ہوتی ہیں ان کو نہیں بولتی ہیں. کیوں؟ تکلیف بہت ہوتی ہے, واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے. پوچھئے آدمی دنیا بھر کی باتیں جانتے, یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے کتنا تکلیف ہوتی ہے. اور تیسری تکلیف دو سال تک اس کو دودھ پلاتے رہنا, دو سال تک اس کو سینے سے لگائے رکھنا, سردی گرمی بارش, بچے کی تکلیف, بچے کا بخار, بچے کی سردی وغیرہ کے لیے خود پرہیز کرتے رہنا دو سال تک, یہ کھانا وہ کھانا بچے کی خاطر تاکہ اس کو دودھ ملے. تین تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے, جو باپ حمل کی تکلیف اٹھاتا ہے, ولادت کی نہیں اور دودھ کی نہیں, یہ تین تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا انہوں نے کہ سب سے زیادہ میرے سلوک کا کون حقدار ہے, آپ نے کہا ماں ماں ماں, یہ تین تکلیفیں ماں کی ہیں, تینوں چیز میں باپ شریک نہیں, چوتھے نمبر پہ باپ, اس کی پیدائش میں دونوں ہیں لیکن اس کی تین چیزیں ایسی جس میں باپ نہیں ہے, اسی لیے ماں کے لیے یہاں ذکر کیا گیا, علماء نے یہ حکمت اس کی بیان کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ ماں کا حق نرمی اور سلوک کے اعتبار سے زیادہ ہے, نرمی اور سلوک کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے. ہاں ادب کے اعتبار سے باپ کا حق اور زیادہ ہے, اس لیے کہ باپ کا ادب زیادہ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ماں کی بے ادبی ہو لیکن ماں سے بچہ فری رہتا ہے, باپ کا ادب کرنا چاہیے, باپ کا ادب کرنا چاہیے. تو یہاں اللہ نے کہا انشکر لی ولی والدیک, تو میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا, الی المصیر, یاد رکھ پلٹ کے تجھ کو میرے ہی پاس آنا ہے, دنیا میں کچھ بھی کر میرے پاس آئے گا, پھر میں محاسبہ کروں گا تیرا, صحیح کیا کہ نہیں تو نے کیا. اور خاص طور سے بڑھاپے میں جب ماں باپ پہنچ جاتے ہیں, یہ ذرا ہٹا کٹا ہو جاتا ہے, کنگ فو کراٹے آتے ہیں اس کو, جب ماں باپ پہ ڈھکے دیتا ہے, ماں باپ ستاتے ہیں بڑھاپے میں, ماں باپ ستائیں گے جیسا بچپن میں ستایا نا, بڑھاپے میں وہ ستائیں گے. اس کو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے نہیں, سنبھالا اس کو, جو چاہیے تھا دیا, اس نے کچھ دیا نہیں تھا, لے کے آیا تھا جیب میں لو چیک, 10 لاکھ کا چیک, 20 سال تک مجھ کو سنبھالو, ایجوکیشن کا خرچ کرو, لایا تھا کچھ ساتھ میں, کچھ نہیں, اپنے طور پر انہوں نے کیا, میرا بچہ ہے, ہمارا بچہ ہے. اور کتنے بچے شروعات ہی دوا خانے سے ان کی ہوتی ہے, دوا خانے میں اس کو گیس پہ رکھے, اس کو اس میں رکھے, کانچ میں رکھے, یوں کرے یوں کرے, یہ دوا دو وہ دوا دو, حالت خراب ہو جاتی ماں باپ کی, سیزرنگ اگر ہو گئی اور حالت خراب, اتنا بڑا بل آ جاتا ہے اس کا. تو ماں باپ تکلیف اٹھاتے ہیں, اولاد کو چاہیے کہ اولاد بھی ماں باپ کی تکلیف برداشت کرے, ان کا شکر مانے, ان کا شکر مانے. ابو بردہ کہتے ہیں انہ شہد ابن عمر, وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تھے, ورجل یمانی یطوف بالبیت, اس کو یاد رکھیے, ورجل یمانی یطوف بالبیت حمل امہ وراء ظہرہ, ایک یمن کا آدمی تھا, وہ اپنی وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, اور اس نے اپنی ماں کو اپنی پیٹ پر اٹھا رکھا تھا, ماں اتنی بوڑھی, اور اتنی بوڑھی کے کم وزن کے پیٹ پر آ جائے اولاد کی, ایک دم بڑھاپے کی عمر کہ چل نہیں سکتی ہے, تو وہ طواف کر رہا ہے, کیسا طواف کر رہا ہے, ماں کو اپنی پیٹ پر لے کر طواف کر رہا ہے. یقول انی لہا بعیرہا المذلل ان اذعرت رکابہا لم اذعر, میں اس کا اونٹ ہوں, ایسا اونٹ کہ ایک دم فرما بردار, اگر اس کا اونٹ سرکشی کر سکتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا, یعنی میں ایسا اونٹ ہوں, دوسرے اونٹ پہ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے بد کے, میں نہیں بدکوں گا, میں میرے اوپر سوار ہی ہے, میں اونٹ کی طرح ہوں اس کے لیے, ایک دم مدلل جہاں یہ کہے میں جاؤں گا ایسا. ثم قال یا ابن عمر اترانی جزیتھا, آپ کیا کہتے ہیں, اتنا جو میں نے کیا اپنی ماں کے لیے, اتنا دور سے میں اپنی پیٹ پر اٹھا کے اس کو لایا, اس کو میں نے طواف کرایا, یہ سب حج یا عمرہ جو بھی ہے, یہ جو میں نے کیا اس کے لیے, اتنا جو میں اس کی خدمت کر رہا ہوں, کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا, جو کچھ اس نے میری یعنی میرا خیال رکھا, تربیت کی, کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا؟ انہوں نے کہا لا ولا بزفرت واحدہ, نہیں, تیرے پیدا ہوتے وقت تیری ماں نے جو ایک چیخ ماری تھی اس کا بھی بدلہ تو نے نہیں دیا ابھی تک. پیدا ہوتے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے, جو وہ چلاتی ہے, زفرہ درد سے کراہنا, تیری پیدائش کے وقت تیری ماں جو کراہ رہی تھی اس میں ایک کراہت, اس کی ایک تکلیف, ایک کراہنے کا بھی بدلہ تو نے ابھی تک نہیں دیا. کہاں جا رہا تو ابھی, نہ کیا کیلکولیشن کر رہا تھا. ایک مرتبہ کی اس کی چیخ کا بھی تو نے بدلہ اب تک نہیں لیا. اس کو امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ماں کا بہت حق ہے, اگرچہ باپ کا بھی حق ہے. باپ کے بارے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. آٹھویں چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الوالد اوسط ابواب الجنہ فاضع ذلك الباب او احفظه. باپ جنت کے بیچ کے دروازوں میں سے دروازہ ہے, چاہے تو تو اس دروازے کو ڈھا دے یا اس دروازے کو سنبھال کے رکھ, تیری مرضی. تو چاہے تو اس دروازے کو ڈھا دے, انٹری ہی نہیں, یا پھر تو اس دروازے کو سنبھال, حفاظت کر, اس کو گرنے مت دے تاکہ تو اس سے داخل ہو سکے. کتنا اچھا انداز ہے بتانے کا کہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے باپ. اوسط کے معنی عربی زبان میں بیچ کا بھی ہوتے ہیں اور منتخب ایک دم صحیح اور ایک دم عمدہ کے بھی ہوتے ہیں. امتن وسطن اللہ نے کہا, چنی ہوئی امت, منتخب. تو اوسط ابواب الجنہ, جنت کے بیچ کے بالکل سینٹرل اور جنت کے ایک دم عمدہ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, چاہے تو اس دروازے کو ڈھا دے, گرا دے یا اس کی حفاظت کر. اس کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. تو معلوم ہے کہ باپ کی بھی اسلام میں اہمیت ہے, بلکہ باپ کو تو جنت کا دروازہ کہہ دیا گیا ہے. جنت پہ انٹری تجھ کو اس دروازے سے ملنے والی ہے. تو باپ کی خدمت اگر نہیں کرتا ہے, باپ کا اکرام اگر نہیں کرتا ہے, تو تو نے دروازہ ڈھا دیا, تو نے دروازہ ڈھا دیا. نو, ماں باپ کی دعا کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. ماں باپ کی ایسی خدمت کرے آدمی کہ وہ خود سے دعا دیں, ان کی زبان تو زبان, ان کی دل سے دعا نکلے, میری اولاد کتنی اچھی, اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے, ان کی جیسی بھی ان کی سمجھ ہے ویسی دعا دیتے. بعض اوقات زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, کوئی خوب بچے دے, کچھ بھی دعا دیتے وہ لوگ. لیکن ماں باپ کے دل کی جو خوشی ہے کہ وہ دعا دینے والے بنے, اس حال میں دنیا سے وہ جائیں, واقعی یہ اولاد اولاد ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے اس سے خوش خوش جائیں, آخرت میں اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاث دعوات یستجاب لہن, تین دعائیں ہیں وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, لا شک فیہن, ان دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں, دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ. ایک دعا مظلوم کی جس پر کوئی ظلم کرے اور وہ گڑ گڑا, اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا, اللہ مجھ کو بچا, اے اللہ اس کو پکڑ. اگر مظلوم دعا کرتا ہے اللہ وہ دعا قبول کرتا, کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. دو, و دعوت المسافر, جو مسافر ہے سفر میں ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی سفر کے حال میں اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور تین, ودعوت الوالد لولدہ, اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالی ضرور قبول کرتا ہے. اور ترمذی کی, ابن ماجہ کی روایت ہے, ترمذی کے الفاظ ہیں, ودعوت الوالد علی ولدہ, اور باپ کی دعا اولاد کے خلاف اللہ قبول کرتا ہے. اگر بد دعا دے دے ماں باپ, اللہ قبول کرتا ہے اس کو. اگر ستائے اولاد اور ماں باپ بد دعا کر دیں اس کے لیے, تو اللہ تعالی ان کی دعا, ان کی وہ دعا اس کے خلاف قبول کر لیتا ہے. اس لیے ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے اس حد تک کہ وہ بد دعا دینے لگے. یہ تو بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ آدمی اتنا مجبور کر دے کہ وہ بد دعا کرنے لگے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. دس, والدین کی خدمت کبیرہ گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ اتاہ رجل, ایک آدمی ان کے پاس آیا, فقال انی خطبت امرأتا فابت ان تنکحنی, میں نے ایک عورت کو رشتہ بھیجا تھا, اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا, وخطبها غیری فاحبت ان تنکحه, کسی اور نے رشتہ بھیجا تو اس نے وہ رشتہ قبول کر لیا, فغرت علیہا فقتلتها, مجھ کو بہت غصہ آیا, میری غیرت جاگ گئی, میری انا جاگ گئی, ایگو غیرت, فقتلتها, میں نے مار ڈالا اس عورت کو, فہل لی من توبہ, میرے لیے توبہ کچھ ہے کہ نہیں, قتل کر کے آیا, قتل کون سا, چھوٹا ہے کہ بڑا ہے, گناہ بڑا گناہ ہے, میرے لیے توبہ ہے. قال, اب دیکھیے, قال امک حیہ, ابن عباس نے کیا پوچھا, ماں زندہ ہے, امک حیہ, قال لا, اس نے کہا نہیں, قال تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ ما استطعت, اللہ سے جتنی ہو سکتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے توبہ کر, اور جتنی نیکیاں تو کر سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر. فذهبت, راوی کہتے ہیں, فذهبت فسألت ابن عباس, میں قریب گیا ابن عباس کے اور میں نے ان سے پوچھا, لما سألته عن حیات امه, آپ نے اس سے ماں کے زندہ ہے کہ نہیں ہے کیوں پوچھا, یعنی قتل کا ماں کا کیا رشتہ ہے کیوں پوچھا آپ نے, فقال انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ, انہوں نے کہا میں کوئی نیکی ایسی نہیں جانتا ہوں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ, اس سے اچھی کوئی نیکی میں نہیں جانتا, یعنی یہ ایسی نیکی ہے کہ کسی نے کبیرہ گناہ بھی کیا ہو اگر واقعی والدین کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی کے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, اس کو احساس ہوتا ہے اب کیا کروں میں, بھرپائی کیسے کروں اس کی, تو اگر ماں باپ اس کے زندہ ہیں اور اگر واقعی وہ ان کی خدمت کرتا ہے, اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت نقل کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, فقال یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, انی اذنبت ذنبا کبیرا, میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے, بڑا گناہ کیا ہے, فہل لی من توبہ, میرے لیے توبہ کا کچھ رستہ ہے کیا, میں توبہ کروں, ایسا توبہ میرے لیے کیا ہے. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الک والدان, آپ نے اس سے پوچھا تیرے ماں باپ ہیں, فقال لا, اس نے کہا نہیں ہے, ماں باپ نہیں ہے. قال, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ماں باپ نہیں ہیں. قال فلک خالہ, تیری خالہ زندہ ہے, ماں نہیں ہے, ماں باپ نہیں ہے, خالہ تو ہے کہ نہیں ہے. قال نعم, اس نے کہا ہاں. قال فبر رہا اذن, جا اس سے اچھا سلوک کر, یعنی مجھ سے ایک بڑا گناہ ہوا ہے, کچھ توبہ ہے کیا, ماں باپ ہیں نہیں, خالہ ہے کیا, ہاں جا خالہ سے اچھا سلوک کر. یہاں اس نے توبہ کے بارے میں پوچھا ہے, گناہوں کی مغفرت کے بارے میں پوچھا ہے, آپ نے جواب میں ماں سے سلوک, اور ماں باپ اگر نہیں ہیں تو خالہ سے, بتائیے جب خالہ سے سلوک بھی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ماں باپ سے کتنا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. اس حدیث کو امام احمد ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور التعلیقات الحسان میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ ماں باپ کے سلسلے میں حسن سلوک کی اہمیت کے بارے میں ان روایات سے, ان آیات سے پتہ چلتا ہے. آئیے اب اس کے بالعکس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ سے آدمی برا سلوک کرتا ہے تو اس کی کیا برائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ. اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک میں مٹی پڑے, اس کی ناک میں, تین بار آپ نے کہا. قیل من یا رسول اللہ, پوچھا اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں, کس کے بارے میں اس طرح سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. قال من ادرک والدیہ عند الکبر, جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, احدہما او کلیہما, ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے میں اس کو ملیں, ثم لم يدخل الجنہ, پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو پائے. بہت ناکام آدمی ہے وہ, اس کی ناک میں مٹی پڑے, جیسے ہم کہے اس کے ہاتھ میں مٹی آئی, اس کے سر پہ مٹی ہو, جیسے ہم کہتے ہیں فیل ہو گیا, وہ تو گیا کام سے, وہ ناکام ہو گیا. کون وہ جس کو اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں نہیں تو کم سے کم ایک ہی مل جائیں, کیسے وقت میں, بڑھاپے میں, ماں باپ کا بڑھاپا وہ پائیں, پھر ماں باپ کا بڑھاپا پانے کے بعد بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے, اتنا بڑا سیزن وہ کھو دے, اس سے برا تاجر کون ہوگا. دنیا میں سیزن گیا تو کیسا سوچتا آدمی, سیزن چلے گیا میں بھاگ دوڑ میں رہا ڈیلیوری میں, سیزن نکل گیا میرے ہاتھ میں سے, تو آدمی پچھتاتا ہے. ماں باپ کا بڑھاپا سیزن ہے ان لوگوں کے لیے جو تجارت کرنا چاہتے ہیں آخرت کی, جنت کی. تو آپ نے کہا کہ وہ آدمی ناکام نامراد ہو گیا جس کو اس کے دونوں ماں باپ یا کم از کم دونوں میں سے ایک ماں یا باپ بڑھاپے میں ملے اور وہ جنت میں نہ جا پائے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے, فقال آمین آمین آمین, تین سیڑھیاں ہیں تو آپ نے تین مرتبہ آمین کہا. قیل یا رسول اللہ انک حین سعدت المنبر قلت آمین آمین آمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ منبر پر جب چڑھے تو تین مرتبہ آپ نے آمین 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 کہا, یعنی کیا یہ ہے؟ صحابہ کتنے حریص تھے, دیکھیے نبی کا ہر عمل جاننے کی کوشش کرتے تھے. آج مسلمان نبی کا چھوڑ کے دوسرے کا عمل جاننا چاہتا ہے, صحابہ فوراً دیکھتے آپ نے ایسا کہ کیا ہے یہ. صحابہ کے بعد تابعین بھی, صحابی نے ان سے کہا ماں زندہ ہے, کہا کیوں آپ نے اسے کیوں پوچھا, علم کی طلب آدمی میں ہونا چاہیے. علماء سے اس کے بہت فوائد تھے لیکن میں ذکر نہیں کر رہا ہوں چونکہ اصل موضوع ہمارا یہ ہے, وقت ہمارا نکل جاتا ہے بہت جلدی کیونکہ بہت بڑا موضوع یہ. تو آپ نے ایسا کہا تین مرتبہ آمین کیوں؟ قال ان جبریل اتانی, آپ کہا میرے پاس جبریل آئے تھے, میرے پاس جبریل آئے تھے. فقال من ادرک شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فابعده الله قل امين فقلت امين. میرے پاس جبریل آئے, مجھ سے کہا کہ وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو پائے, وہ اپنی مغفرت نہ کروائے اور جہنم میں چلا جائے, اللہ سے اللہ کی دوری ہو اس کے لیے, اللہ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے. جبریل کیا کر رہے ہیں؟ دعا, اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فابعده الله, اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے. اے نبی آپ آمین کہیے. جبریل کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ آمین کہیے. میں نے آمین کہا اس پر. دو, ومن ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما فماتا فدخل النار فابعده الله قل آمین فقلت آمین. دوسری سیڑھی جب چڑھا تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, جو اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور مر جائے اسی حال میں اور جہنم میں چلا جائے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, وہ آمین کہیے. میں نے آمین کہا. وَمَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلم یصلی علیک ومن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین. اے نبی, آپ کا کسی کے سامنے ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے, وہ آپ پر درود نہ پڑے اللہ اور اس کی بنیاد پر ایسے ہی مر جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے, اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے, آمین کہیے. قل آمین فقلت آمین, میں نے اس پر بھی آمین کہا. تو تین چیزیں یہاں بیان کی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے, کیونکہ اگر نہیں پڑھتا ہے گناہگار ہوگا, گناہگار ہوگا اور مر جائے, جہنم میں جا سکتا ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کو ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا اور الفاظ ابن حبان کے ہیں, صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ دو نمبر پر آپ نے ذکر کیا کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑا یعنی پائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں جانے کی بجائے مر جائے اور جہنم میں چلا جائے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, آمین کہیے. اے نبی, جبریل سارے فرشتوں کا سردار آمین دعا کر رہا ہے اور نبی سے کہہ رہا ہے آپ آمین کہو, اور سارے نبیوں کا سردار آمین کہہ رہا ہے. سارے فرشتوں کے سردار جبریل, سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں کے سردار کی دعا بد دعا اور نبیوں کے سردار کی آمین, جب دونوں جمع ہو جائیں بتائیے اس انسان کی ہلاکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے. تو ایک چیز اس میں سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا. نمبر تین, ماں باپ کو رلانا کیسا ہے, ماں باپ کو برے سلوک سے رلانا کیسا ہے. فیصلہ ابن میاس کہتے ہیں کنت مان نجدات فاصبت ذنوبا, میں کچھ علاقے میں تھا تو مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا, لا اراها الا من الكبائر, میرے دل میں بات آئی یہ تو گناہ کبیرہ ہو گیا مجھ سے, میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. فذکرت ذلك لابن عمر, میں نے وہ بات ابن عمر سے ذکر کی, وہ گناہ ان کے سامنے بیان کیا جس کو میں گناہ سمجھ رہا تھا. قال ما ہی, انہوں نے کہا کہ کیا کیا تھا تو نے, کون سا گناہ تجھ سے ہوا. قلت کذا وکذا, میں نے کہا یہ ایسا ایسا میں نے گناہ کیا. قال لیست هذه من الكبائر, ان کا یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے, جس کو تو بڑا سمجھ رہا ہے وہ بڑا گناہ نہیں ہے. دیکھیں علم ضروری ہے ورنہ آدمی نئے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, خامخواہ پریشان ہوتا ہے, اور علم نہ ہو تو گناہ کو نئے گناہ سمجھتا ہے, یہ بھی مصیبت ہے. تو انہوں نے کہا لیست هذه من الكبائر, نہیں نہیں یہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں سے نہیں عمل. ہن تسع, کبیرہ گناہ تو نو چیزیں ہیں, کیا ہے؟ الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ شرک. و قتل نسمہ, کسی کو قتل کر دینا, کسی جاندار کو قتل کرنا. والفرار من الزحف, اور جنگ سے پاؤں الٹے پاؤں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. وقذف المحصنہ, ایک پاک باز عورت پر تہمت لگانا, پاک باز عورت پر تہمت لگانا. واکل الربا, سود کھانا. واکل مال الیتیم, یتیم کا مال ہڑپ کر جانا. والحاد فی المسجد, مسجد میں بے دینی لانا, مسجد میں الحاد, الحاد کہتے ہیں بے دینی کو, مسجد میں بے دینی لانا, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. والذی یستسخر, اور لوگوں کا مذاق اڑانا, ٹھٹا کرنا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کسی کی عزت کا ایسا مذاق کہ وہ ذلیل ہو جائے, یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. والذی یستسخر, اور وہ آدمی جو لوگوں کا مسخرہ پن کرتا ہے, ان کی بے عزتی کرتا ہے, ان کو ذلیل کرتا ہے. وبکاء الوالدین من العقوق, اور والدین کو بد سلوکی کر کے رلانا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. قال علی ابن عمر, ابن عمر نے پھر مجھ سے کہا تفرق النار, تو اس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے, یا यानी जब इतना पूछ रहा है ये मेरे से गुनाह हो गया तो डरता है, जहन्नम से बहुत डरता है, डरता है तू। वह तुहिब्बु अन तदखुल अल जन्ना, और जन्नत में जाना तुझको पसंद है। कुल्तु ई वल्लाही, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मेरे को तो बहुत पसंद है, जन्नत में जाना है मेरे को। काला अहयुन वालिदाक, पूछा तेरे माँ बाप जिंदा है? माँ बाप जिंदा है। कुल्तु इंदा उम्मी, कहा मेरी माँ है, मेरी माँ है। काला फवल्लाही लौ, सुनिए वल्लाही अल्लाह की कसम, लौ अलंत लहल कलाम, अगर तू उससे नरमी से बात करे, वह अतम तहत ताम और उसको तू खिलाए, लतद खुलन नल जन्नत मजतन बतिल कबाइर, तो यकीनन जन्नत में जाएगा बशर्ते के कबीरा गुनाहों से बचता रहे। अगर तू माँ से नर्म बात करे और उसको खिलाए पिलाए, खिलाए उसको अच्छी अच्छी चीज कुछ मिली ला के माँ को खिलाए और नरमी से उससे बात करे, तो अगर तू कबीरा गुनाहों से बचता रहा तो तू क्या करेगा? यकीनन जन्नत में जाएगा, अल्लाह की कसम तू जन्नत में जाएगा, कसम खा के कह रहे हैं सहाबी। इसको भी इमाम अल बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में रिवायत किया। देखिए कुतुब सित्ता में नहीं है, इमाम बुखारी की एक अलग किताब है और बहुत उम्दा किताब है अल अदबुल मुफरद। उसमें खाने के आदाब, पीने के आदाब, सोने के, जागने के सुलूक वगैरह वो सब उन्होंने जिक्र किया है। तो ये वो किताब है, उसमें रिवायतें आपने सुनी नहीं होंगी मेरे ख्याल से, ये इमाम बुखारी की है। इसको भी, ये भी सही रिवायत है। नंबर चार, वालिदैन से बुरा सुलूक कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकबरुल कबाइर अल इशराकु बिल्लाही व कत्लुन नफ्सी व हुकूकुल वालिदैन, बड़े से बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना, किसी को कत्ल करना, वालिदैन से बदसलूकी करना, व कौलु ज़ूर और झूठी तोहमत, झूठी गवाही, झूठी बात, व कौलु ज़ूर औ क़ाल व शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही। इसको इमाम अल बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो यहां पर कत्ल के बाद माँ बाप से बुरा सलूक को आपने जिक्र किया, ये बड़ा गुनाह है, छोटा नहीं है, बड़ा गुनाह है। इसी तरह से एक और रिवायत में आपने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उकूकल उम्महात, अल्लाह ने तुम पर माँ बाप से बुरा, माँ से उकूकल उम्महात, अपनी माओ से, अपनी माओ से बुरा सुलूक करना हराम कर दिया है, तुम पर हराम है तुम माँ बाप से, माँ से अपनी बुरा सुलूक करो। इसको भी इमाम अल बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। नंबर पांच, माँ बाप को गाली देना, बहुत सारे लोग गाली देते हैं और बहुत सारे लोगों के तो तकिया कलाम होता है, गाली दे के जरा सा वो पकड़ ला रहे हैं यहाँ पे, वो ये डब्बा लाए यहाँ पे, तो गाली दे के दोस्त एक दूसरे को कहते हैं। माँ बाप को गाली देना कबीरा गुनाह है। अब्दुल्लाह इब्न आमर इब्न आस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा मिन अल कबाइरी शतमुर रजुली वालिदैही, कबीरा गुनाहों में से है कि एक आदमी अपने माँ बाप को गाली दे, ये कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं है। قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه, साहब पूछे अल्लाह के रसूल आदमी अपने माँ बाप को गाली देगा ऐसा हो सकता है? देखिए उनके लिए तसव्वुर की भी चीज नहीं थी, हमारे दौर में माँ बाप को गाली नहीं देता कितना नेक है, उल्टा हो गया है। उस जमाने में सहाबा पूछ रहे आपसे अल्लाह के रसूल आदमी अपने माँ बाप को कैसा गाली देगा, ऐसा कैसा हो सकता है, क्या आदमी अपने माँ बाप को गाली दे सकता है? قال نعم, आपने कहा यसुब्बु अबर रजुली फयसुब्बु अबाहु वयसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु, यानी एक आदमी किसी दूसरे के बाप को गाली दे वो इसके बाप को गाली दे, एक आदमी किसी दूसरे के माँ की गाली उसको दे वो भी इसके माँ की गाली उसको दे, तो ये ऐसा है जैसा इसने अपने माँ बाप को गाली दी है। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इससे उलमा ने बहुत सारी बातें बयान की जिसका वक्त नहीं है, इसमें एक बात मैं यहां जिक्र करूंगा कि किसी चीज का जरिया बनना उस गुनाह के करने के बराबर है, समझ में आ रहा है? इसने माँ बाप को अपनी गाली दी नहीं, अगर ये दूसरे के माँ बाप को गाली न देता तो वो इसके माँ बाप को गाली नहीं देता, लेकिन चूंकि शुरुआत इसने की, इसने उसको गाली दी, उसने इसको गाली दी, तो ये गोया कि खुद ये गाली देने वाला बना अपने माँ बाप को। तो जो खुद जरिया बनता है गुनाह का, वो गुनाह करने वाले के बराबर सजा पाता है। इसलिए किसी गुनाह का जरिया नहीं बनना चाहिए। इसी में सद जराए वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। बहरहाल तो इससे मालूम हुआ कि एक आदमी दूसरे के माँ बाप को गाली दे और वो इसको वापस से गाली देते हैं, तो ये ऐसा है जैसे इसने खुद अपने माँ बाप को गाली दी, और ये कबीरा गुनाह है, और इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मलऊनुन मन सब अबाहू, मलऊनुन मन सब उम्माहू, अल्लाह की लानत हो उस पर जो अपने बाप को गाली दे, अल्लाह की लानत हो उस पर जो अपनी माँ को गाली दे। माँ बाप को गाली देने वाला क्या है? मलऊन है, लानत का हकदार है, उस पर लानत है। तो ये कुछ बातें थी जो वालिदैन के सिलसिले में थी, और बातें बची हैं कि और क्या बुराइयां हैं माँ बाप के सिलसिले में बताई गई, और उनसे अच्छा सुलूक कैसे करना चाहिए, तो इंशाल्लाह इसको हम अगले दर्स में देखेंगे।